والا شخص جو کر دیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد الاصول من علم الاصول لفضيله الشيخ الامام العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه کہ اس مختصر سے اور عظیم رسالے کا درس جاری ہے. بات ہو رہی تھی الفاظوں کے متعلق, الفاظوں کی جنگ جیسے کہتے ہیں دوسری زبان میں. پچھلے درس میں مجمل اور مبین کے متعلق بات کی تھی, آج کے درس میں الظاہر والمؤول. ظاہر اور مؤول کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بات بیان کروں, میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں, ذرا آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے, پھر میرے لیے بھی آگے چل کے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے. اگر میں یہ کہوں شعر, لفظ شعر ہے, شعر 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 والا نہیں, شعر نہیں, شعر وہ شعر ہے, میں شعر کی بات کر رہا ہوں. ہاں, جو جانور شعر ہے. اگر میں صرف شعر کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ وہ جانور جس جو جنگل میں رہتا ہے, یا شعر یعنی وہ انسان جو بہادر ہے؟ صرف شعر کے لفظ میں کہوں شعر, اصل میں میں کہتا ہوں شعر, میں نے شعر دیکھا ہے مثال کے طور پہ, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جانور ہی آئے گا, کیونکہ اصل میں شعر کا لفظ جانور کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور یہ شعر جو اس جانور کا نام ہے جو جنگل میں رہتا ہے, جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے, معروف جانور جو ہے. اگر میں یہ کہوں میں نے چڑیا گھر میں شعر دیکھا, اب تو بات واضح ہو گئی کہ یہ جانور ہی ہے. اگر میں یہ کہوں میں فلاں مجلس میں تھا, وہاں پر ایک شعر تھا, فلاں مجلس میں تھا, ساتھوں سے ملنے گیا, وہاں پر ایک شعر تھا, تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ جانور ہے یا کوئی بہادر انسان بیٹھا ہے؟ بتا, وہاں پہ بہادر انسان بیٹھا تھا. تو شعر کا لفظ جو ہے, اس لفظ کے دو معنی ہیں. نمبر ایک, وہ معروف جانور جو جنگل میں رہتا ہے. نمبر دو, وہ بہادر انسان جس کی بہادر کی مثال شعر کے لفظ سے دی جاتی ہے, کہ شخص بہادر ہے. لیکن پہلے میں نے شعر دیکھا, آپ لوگوں نے کہا کہ جنگل کا شعر ہے. پھر جب میں نے کہا میں نے مجلس میں شعر دیکھا, آپ لوگوں کا وہ بہادر انسان ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ بارک اللہ فیک, کہ سیاق اور سباق سے پتہ چلا ہمیں کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے. کہنے والے کا مقصد جنگل کا جانور ہے جسے شعر کہا جاتا ہے, یا کہنے والے کا مقصد وہ انسان جو بہادر ہے جس کو اس نے دیکھا, اس کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہے. شعر کا لفظ کے دو معنی ہیں, ایک معنی واضح ہے سب جانتے ہیں, ایک معنی دور کا ہے مخفی ہے, ایک معنی قریب ہے ایک معنی بعید ہے دور ہے. جو قریب معنی ہے جو واضح ہے اسے کہتے ہیں ظاہر, جو معنی دور ہے یعنی بہادر ہے, جس کا معنی بہادر شعر کا جو دور ہے اسے کہتے ہیں مؤول. شعر لفظ ایک ہے, معنی دو ہیں, لیکن یہ معنی جو برابر ہے, برابر نہیں ہے, ایک قریب ہے ایک دور ہے. ایک حقیقت, کس کے قریب؟ حقیقت کے قریب ہے جس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا, اور ایک حقیقت سے دور ہے. جو حقیقت کے قریب ہے اسے ظاہر کہتے ہیں, کہ ظاہراً یہی معنی ہے اس کا, اور ایک حقیقت سے دور ہے جسے کہتے ہیں مؤول. ٹھیک ہے, اگرچہ دونوں معنی موجود ہیں. یہ جو بہادر انسان کے لیے شعر کا لفظ استعمال کیا, یہ زبان میں موجود ہے, استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کوئی نئی چیز, یہ کوئی نئی چیز ہم نے ایجاد نہیں کی اپنی طرف سے اور اس کو زبان سے چپکا دیا ہے. نہیں, یہ بولا جاتا ہے, عربی بھی بولتے, اردو میں بولا جاتا ہے, انگلش میں بولا جاتا ہے. اچھا, ایک اور مثال لیتے ہیں, ایک اہم مثال لیتے ہیں. لفظ قریب, لفظ قریب ہے, قریب قریب نہیں جانتے, قریب. اگر میں کہوں میں فلاں کے قریب ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تعلقات میں قریب ہوں, جگہ کے اعتبار سے قریب ہوں, جہاں بیٹھا ہوں وہ میرے قریب ہے, مدد کے اعتبار سے قریب ہوں, پکڑ کے اعتبار سے قریب ہوں, رشتے کے اعتبار سے قریب ہوں, اس کے بعد سننے کے اعتبار سے قریب ہوں, زمانے کے اعتبار سے قریب ہوں, یعنی جس وقت میں بیٹھا اس وقت میرے قریب تھا. کتنے معنی ہو گئے؟ 6-7 معنی ہو گئے. یہ سارے کے سارے معنی موجود ہیں. تو جو معنی انسان بیان کرتا ہے اس لفظ کا, وہ سیاق اور سباق کی بنیاد پر بیان کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہراً قریب کا معنی یہ ہے کہ رشتہ دار ہے. ہاں, اس اعتبار سے عربی زبان میں لفظ میرا قریب ہے یا میرے قریب رشتہ دار ہے, نسب میں میرا قریب ہے, یہ کس نے متعین کیا؟ سیاق اور سباق نے متعین کیا ہے. اور یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بعض لوگوں سے. جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم بندے کے شہرہ کے زیادہ قریب ہیں. جب اللہ تعالیٰ قریب ہے تو اس کا مطلب ہے جگہ کے اعتبار سے قریب ہے. جب آپ کے شہرک کے بھی قریب ہے, میرے شہرک کے بھی قریب ہے, آپ کے شہرک کے بھی قریب ہے, ان کے شہرک کے بھی قریب ہے, ہر انسان کے شہرک کے قریب ہے, اس مطلب ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں, یہ آپ کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہرک کے قریب ہے, یہ بات غلط ہے. یہ آپ نے قریب کے جو میں نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں, ایک معنی لیا ہے اور وہ ہے جگہ کے اعتبار آپ نے لیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں کہ جگہ کے اعتبار موجود ہے, جب آپ آیت ایسے پڑھتے سیاق اور سباق سے, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن قریب کا یہ معنی لازم کر دینا یہ بات درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, کیونکہ قرب کے معنی اور بھی ہیں, تو ایک معنی کو متعین کر اس کی دلیل ہونی چاہیے. نمبر دو, قرآن مجید کی دوسری آیات کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور عرش معروف اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. کیسے ہے؟ اللہ علم کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ ہمارا قریب بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش پر بھی ہو, ہمارا قریب بھی ہو. ہاں, ہر جگہ موجود ہے تو عرش پر بھی موجود, ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ معنی نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور ہمارے قریب ہیں. جی, ہمارے قریب ہیں, لیکن کیسے قریب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہہ دیجئے نہیں, قل کا لفظ نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ, نہیں ہے. یعنی اتنے اللہ تعالیٰ قریب ہیں کہ بیچ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں, اتنے قریب بندے کے اللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں واسطے کی ضرورت ہے ہمیں, سفارشی کی ضرورت ہے ہمیں, کسی کے صدقے کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کے قریب ہوں. فإنی قریب, کیسے؟ اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, جب مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہوں. اس اعتبار سے میں سب کے قریب ہوں, بشرط یہ کہ وہ مجھے پکارے, کسی اور کو نہ پکارے. یہ قرب ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قریب ہوں. نحن اقرب من حبل الورید, یہ اور قرب ہے. اگرچہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں، وہ فرشتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی بات مان لیں مخالف کی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں پر بھی قریب کا لفظ ہے، یہاں پر بھی قریب کا لفظ ہے. وہ جو قریب ہے کس اعتبار سے؟ استجابت کے اعتبار سے. فین قریب، یہ میں شہرہ کے زیادہ قریب ہوں. اور شہرہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کہ شہرہ پکڑی جائے تو بندہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، تو قریب کا مطلب پکڑ کے اعتبار سے قریب ہے، کہ کوئی بندہ اللہ کے پکڑ سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، جب چاہے جس کی چاہے جان لے لے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان. تو پکڑ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کا قریب ہے، کافر کے بھی قریب ہے، مومن کے بھی قریب ہے، چھوٹے کے بھی قریب ہے، بڑے کے بھی قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة، قیامت قریب ہے. یہ کون سا اعتبار ہے؟ زمانے کا اعتبار ہے. زمانے کے اعتبار سے قیامت قریب ہے، تو یہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے کیا؟ یعنی اقتربت الساعة، قیامت صرف مکہ جہاں پر آیت اتری یا مدینہ جہاں پر آیت اتری وہاں پر آئے گی قیامت، یا جب آئے گی پوری دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو جگہ کے اعتبار نہیں کہہ سکتے ہم. تو جیسے یہاں پر جگہ کے اعتبار لازم نہیں آتا، لفظ ایک ہی قریب ہے تو وہاں پر بھی نہیں. فلان میرا قریب ہے، یا میرا قریبی رشتہ دار ہے، ضرور ہے کہ جہاں پر بیٹھو وہاں پر بیٹھا ہو تب میرے قریب ہے؟ ہرگز نہیں. تو عربی زبان میں قریب کا لفظ استعمال ہوا مختلف معانی میں، کچھ معنی قریب ہے، کچھ معنی دور ہے. کس چیز کے دور، کس چیز کے قریب ہیں؟ حقیقت کے اعتبار. یہ حقیقت اعتبار کہاں سے پتہ چلے گا؟ سیاق اور سباق سے، سیاق اور سباق سے، اور شرعی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب ہم سب آیتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اپنی مدد سے، اپنے تعین سے سب کے ساتھ ہے، سب کے قریب ہے، پکڑ سے سب کے قریب ہے. دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہو محکم عین مکن تم، تم جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ معیہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ساتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ملا جلا ہو، لگا ہو، جڑا ہو؟ یا ساتھ کا مطلب ہے دور بھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ دور بھی ساتھ ہو سکتا ہے. کیسے؟ صرف دیکھیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ جدہ میں کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں. کیا میری فیملی اس وقت میرے قریب بیٹھی ہے؟ اگرچہ زبان سے کیا کہیں، میرے ساتھ ہے. ابھی میں کہتا ہوں میں کلینک سے آیا ہوں، چاند میرے ساتھ تھا. چاند کہاں پہ ہے؟ آسمان پر ہے. میرے ساتھ تھا کہ نہیں تھا؟ جھوٹ بولا میں نے؟ نہیں جھوٹ بولا. تو عربی زبان میں بھی، بلکہ عام زبان میں بھی، انسان اس لفظ ساتھ لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس میں جگہ کے اعتبار سے یا اختلاف لازم نہیں آتا. صحیح ہے؟ تو پھر معیت کا لفظ جو شریعت میں نصوص میں استعمال ہوا ہے، وہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو ایک معنی لے لیں اور جگہ کے اعتبار سے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے؟ اگرچہ سیاق و سباق اس کا منافی ہے. جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ محکمہ انما کنتم، تم جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اس سے پہلے تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ایک ہی آیت میں. سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں، پہلے فرماتا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پھر فرمایا تم جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاق و سباق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. کس چیز سے؟ علم سے، احاطے سے، تأیید سے، پکڑ سے. تم جا سکتے ہو کہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. پورے کائنات میں جو کچھ ہو رہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں ہوگا کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سب کو گھیر کے رکھا اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اللہ تعالیٰ کی تأیید نے. اور یہ جو معیہ ہے اس کے اور بھی معنی ہے. ایک تو عام ہے سب لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. کیا کافروں کے ساتھ نہیں ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ معیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ، یعنی اپنی ذات سے ساتھ ہے. یاد رکھیں، میں ذات کا لفظ استعمال کروں، ذات کا لفظ اس لیے کہ جب لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود، پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑے کہ ذات سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، لیکن اپنے علم سے، اپنے احاطہ سے، اپنے تأیید سے، مدد سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. تو جو مختلف الفاظ ہیں، ظاہر لفظ جو واضح ہے، سیاق اور سباق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا قریب ہے اور کون سا بعید ہے. جو قریب ہم لیں گے جو بعید ہم نہیں لیں گے. اور اسماء صفات کی باب آخر میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ کہاں پر غلطی ہو اور کس طریقے سے لوگوں نے غلط راستہ اپنایا ہے. درس کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الظاہر والمؤول, تعریف الظاہر, ظاہر کی تعریف, لغتا الواضح والبین, لغت میں واضح اور بین یعنی کھلی چیز کو کے لیے استعمال ہوتا ہے. واصطلاحا اور اصطلاح میں ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره, یعنی ظاہر کا معنی یہ ہے کہ جو دوسرے احتمال کے باوجود اپنے راجح معنی پر خود ہی دلالت کرے. ما دل, جو شخص دلالت کرتا ہے, بنفسه, خود, على معنى, اس معنی پر, کون سا, راجح, جو راجح ہے, جو صحیح ہے, جو زیادہ قریب ہے. مع احتمال غیر ہی, اگرچہ دوسرا معنی بھی موجود ہے, دوسرا معنی بھی محتمل ہے, دوسرے لفظوں میں ظاہر کسے کہتے ہیں, ایک لفظ ہے اس کو دو معنی ہیں, ایک راجح ہے یعنی صحیح جو قریب ہے, ایک مرجوح ہے جو بعید ہے. تو وہ قریب پر دلالت کرتا ہے خود بخود اصل میں, کہ اس کا مطلب یہی ہے. یہ اصل کہاں سے ہم نے لیا؟ سیاق اور سباق سے یا شریعت کی دلائل سے, کہ اس کا مطلب یہی ہے. میں احتمال غیر ہی, اگرچہ دوسرا معنی بھی موجود ہے اس لفظ کا. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ مثال ہو قوله صلی اللہ علیہ وسلم توضؤ من لحوم الابل, صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم بکری کے گوشت کھانے سے وضو کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی نہیں, ضروری نہیں ہے. پھر سوال کیا, کسی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کر لو. جیسا فرماتے ہیں الظاہر من المراد بالوضوء, اس حدیث مبارکہ میں جو ظاہر مراد ہے حدیث سے وضو کے لفظ سے کیا ہے, غسل اعضاء الاربعہ على الصفہ الشرعیہ, کہ چاروں اعضاء, دونوں ہتھیلیاں اور بازو, سر اور دونوں پاؤں, ان کو دھونا, یہ چار اعضاء ہیں, ان کو دھونا ہے على الصفہ الشرعیہ, شرعی طریقے سے, اس ترتیب سے جو ہمیں حدیث میں ملی ہے. دون الوضوء الذي هو النظافه, یہاں پر وضو کا مطلب صرف پاکیزگی نہیں, صرف صفائی نہیں ہے, کیونکہ وضو کے دو معنی ہیں, وضو کے عربی زبان دو معنی ہیں. ایک معنی ہے وہ وضو جو ہم ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں, جو معروف وضو ہے نماز کے لیے, اور وضو عربی زبان میں کہتے ہیں کس چیز کو, صفائی کو, صفائی, ہاتھ کو دھونا, چہروں کو دھونا, پاؤں کو دھونا, پاؤں کو صاف کرنا, منہ کو صاف کرنا, ہاتھوں کو صاف کرنا, جسم کو صاف کرنا, غسل کو بھی وضو کہا جاتا ہے کہ جسم کو صاف کر دیا. تو صفائی مطلقاً بھی وضو کے لفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے, وضو کا لفظ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف میں سمجھیں میری بات, عربی زبان میں وضو کا مطلب دو ہے, نمبر ایک وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, نمبر دو وضو کا مطلب ہے صفائی کرنا, ہاتھ کی صفائی وضو, چہرے کی صفائی وضو, سر کی صفائی وضو, پاؤں کی صفائی وضو, جسم کی صفائی, عربی میں اسے وضو کہا جاتا ہے. وضو یعنی صفائی کرنا, صاف رہنا, عربی زبان میں ہے. یہ ہم لغت میں اور شرعی معنی یاد نہیں آپ کو, وضو کا لغت کا معنی کیا ہے صفائی, اور شرعی معنی کیا ہے, خاص اعضاء کو دھونا خاص طریقے سے ترتیب کے ساتھ. یہ تو جو لغوی معنی ہے وہ تو وضو کا معنی ہے کہ نہیں, تو ایک معنی قریب ہے ایک معنی بعید ہے. اب اس حدیث میں کون سا معنی ہے, جو نماز کے وضو کیا جائے یا صرف صفائی
نماز کے لیے والے,
کیوں,
کیونکہ سوال جو ہے نماز کے
لیے, بارک اللہ فیک, سمجھے ذرا, کیونکہ یہاں پر سوال کسے کیا جا رہا ہے, ایک عربی کے عالم سے کیا جا رہا ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے, جو شریعت جو لے کے آئے ہیں, جو شارع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے والا کیا عربی زبان سے سوال پوچھ رہا ہے یا وہ یہ سوال پڑھنا چاہتا ہے, یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے کیا ہم گائے کا اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کر, وہ وضو کرے یا نہ, تو یہ کہاں سے پتا چلا؟ شریعت کے نصوص سے اور سیاق اور سباق سے. ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہے, دو معنی ہے, ایک دور ہے, ایک قریب ہے. جو اصل معنی ہے, جو قریب معنی ہے, اسی کو اپنانا, یہ ظاہر ہے. کیسے اپنایا ہے؟ وہ لفظ استعمال اس لیے کیا گیا ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ حقیقت تین قسم کی, حقیقہ شرعیہ, حقیقہ لغویہ, حقیقہ عرفیہ. حقیقت تین قسم کی ہے. حقیقہ شرعیہ کیا ہے؟ یعنی بولنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. یا تو شرعی شخص شریعت کے متعلق بات کرے گا تو اس کے الفاظ شریعت پہ تولے جائیں گے اور معنی بھی شرعی ہوگا. یا تو انسان لغت کے اعتبار سے بات کرے گا, اس کی حقیقت لغویہ ہوگی اور اس کا معنی بھی لغت کے اعتبار سے لیا جائے گا. نمبر تین, اگر نہ شرعی معنی ہے نہ لغوی, تو بچتا ہے تین, عرفی. کہ عرف میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ شریعت نے قید نہیں لگائی اور لغت نے قید نہیں لگائی, تو پھر جو بات کر رہا ہے وہ کس اعتبار سے کر رہا ہے؟ جو معاشرے میں جہاں پہ ہو رہے تھے اس اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں حقیقہ عرفی ہے. تو یہ حقیقت سباق سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے, بات کرنے والے سے پتہ چلتا ہے. یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لو, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ صرف ہاتھ دھو لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ وضو کرو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ اس حدیث کو یہ طویل بیان کرتے ہیں کہ وضو کا مطلب ہے ہاتھ دھونا. وضو کے دو معنی ہیں, ایک قریب ہے نماز کا وضو, ایک دور ہے صرف ہاتھ کو دھونا, صفائی کرنا. انہوں نے دور کا مطلب لیا. ارے کیوں آپ نے دور کا مطلب لیا؟ کہتے لفظ کا مطلب تو دونوں ہیں, ہم نے ایک لے لیا تم نے دوسرا لے لیا. کیا کوئی مذاق ہے؟ کیا کوئی آپ دکان پہ گئے ہیں کوئی چیز خرید رہے ہیں, یہ خریدو یا وہ خریدو؟ اللہ کے بندے, اللہ کا دین ہے, فرمانے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, فرما رہے ہیں کہ وضو کر لو. ہم تو الحمد وضو کر لیتے ہیں, اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اگر وضو موجود ہے پھر ہمارا ایمان ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے, ہم دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے, تم جانو, تمہارے طریقہ جانے, لیکن یہاں پر تعویل پیش کرنا, یہاں پر تعویل پیش کرنا تمہارا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ لفظ کا معنی بھی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ حقیقہ شرعیہ کی بات ہو رہی ہے, حقیقہ لغوی بات نہیں ہو رہی. تو شرع کے اعتبار سے آپ پر لازم ہے کہ آپ وضو کر لیں. اگر میں کسی شخص کو کہوں بھائی آپ نے کھجور کہی, جا وضو کر کے آؤ, کیا مطلب ہے اس کا؟ بارک اللہ فیک, جا کے ہاتھ دھو لو, جا کے ہاتھ دھو کے آؤ, کیونکہ ہاتھ آپ کے خراب ہوئے تو جا کے ہاتھ دھو کے آؤ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے کھجور کھائے, آپ کے ہاتھ خراب ہیں, اور کھجور کھانے وضو ٹوٹتا بھی نہیں شرائن, تو ایک ہی معنی رہ جاتا ہے. وہ کون سا معنی رہ جاتا ہے؟ لوگوں میں معنی رہ جاتا ہے, جا کے ہاتھ دھو کے آؤ. تو الفاظوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ اچھی طرح حق اس کی حقیقت پر. حقیقت تین قسم کی ہے, حقیقت شرعیہ سب سے پہلے میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ اصل میں جو ہم درس دے رہے ہیں وہ شرعی درس ہے, تو حقیقت شرعیہ کی بات ہی کریں گے. اگر کوئی شخص ممبر پر کھڑا ہو, جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو, اور جو بات وہ کر رہا ہے تو اس کا حقیقت شرعی سمجھی جائے گی, حقیقت لغوی نہیں. اور اسے یاد رکھے, بعض لوگوں سے یہاں پہ غلطی ہوئی, وہ جب کوئی بات کرتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں اور لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ ایک ماننا, کسی چیز کو ایک جانتے ہیں تو آپ نے اس کی توحید کی ہے. یعنی موبائل صرف ایک ہے دوسرا نہیں, یعنی موبائل ایک ہے یعنی توحید ہے موبائل کی, مثال کے طور پہ. یعنی اس جیسا کوئی نہیں, اگر یہ جیسا لاکھوں ہیں, یعنی کسی ایسی چیز متعلق بات کر رہا ہے کہ اس جیسے کوئی نہیں, یعنی جنید بھائی ہے ان جیسا کوئی نہیں, تو واحد ہیں یہ لغوی معنی ہے. اور پھر میں یہ کہوں کہ سکھ بھی موحد ہیں, یا سکھ بھی توحید پر ایمان لے کے آتے ہیں, پھر یہ وضاحت نہ کروں کہ لغوی معنی تھا, شرعی معنی میں بالکل موحد نہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا ہے, تو یہ ناانصافی ہے. کیونکہ معنی کون سا ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں؟ میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں, درس دے رہا ہوں, لوگوں کو شرعی درس بیان کر رہا ہوں. میں لغت کے لیے کھڑا نہیں ہوں یہاں پہ کہ لوگوں کو بتاؤں کہ لغت کا معنی کیا ہے. میں لغت کا درس نہیں دے رہا ہوں, میں درس میں شرعی درس دے رہا ہوں, یاد رکھیں. اور اگر میں نے لغت کا معنی بیان کیا ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں مکمل معنی بیان کروں. جب یہ میں نے بیان کیا کہ توحید کے لغت میں معنی ایک جاننا ہے, اور سکھ بھی اس معنی سے موحد ہیں, تو پھر میں نے یہ ضرور بیان کیا, مجھ پر واجب ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ مشرک ہیں, وہ موحد نہیں ہیں. کیوں بعض لوگوں کے یہاں پر غلط فہمی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سکھ موحد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے موحد ہے, کیونکہ صرف وہ ایک ہی گرو کو مانتے ہیں, کسی کو مانتے نہیں, ایک کی بات سنتے دوسرے کے سنتے نہیں, تو موحد ہیں وہ. ہم کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے تو موحد ہو سکتے ہیں, لیکن شرع اعتبار سے وہ کبھی موحد نہیں ہے. اور آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کبھی موحد نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. تو سب سے پہلے کون سی حقیقت ہے؟ شرعیہ, پھر لغویہ, پھر عرفیہ ہے. ان لوگوں عرفی پر علماء کا اختلاف ہے, پہلے کس کو مقدم کیا جاتا ہے, یہ تو سیاق اور سباق سے پتہ چلتی ہے, بات کرنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا مقدم ہے. جیسا فرماتے ہیں, اب تعریف کی تعریف, اس تعریف کی تعریف کیا ہے؟ فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى, جب ہم نے یہ تعریف میں بات بیان کی کہ واضح ظاہر وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے خود بخود ایک معنی پر, تو اس سے خارج ہوا المجمل, مجمل لفظ. کیوں؟ لأنه لا يدل على المعنى بنفسه, کیونکہ مجمل جو ہے اس لفظ کے اندر معنی ہے ہی نہیں. مجمل جو ہے ایک معنی کے ایک سے زیادہ معنی ہے, ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے, لیکن سارے کے سارے برابر ہیں. اس کو سمجھیں ذرا یہاں پہ مسئلے کو. مجمل اور ظاہر میں کیا فرق ہے؟ پچھلے درس میں یاد ہے مجمل کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے لیکن سب برابر ہیں. الصلاة نماز, دعا کو بھی کہتے ہیں نماز, نماز کو بھی کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, لیکن کیا ایک قریب ایک بعید ہے؟ یہ دونوں برابر ہیں, برابر ہیں. اگر معنی سارے برابر ہوں تو یہ مجمل ہے, ٹھیک ہے نا. اگر معنی ایک قریب ہو ایک دور ہو, یعنی معنی موجود ہے لفظ کے اندر, معنی موجود ہے صلات کے لفظ کے اندر, صلات کا لفظ ہے, اس صلات کے لفظ میں بذات خود معنی موجود ہے, کون سا معنی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, ترجیح ہے دونوں برابر, کوئی ترجیح نہیں ہے. لیکن کوئی دوسرے قرینہ آئے وہ قرینہ بیان کرے کہ مطلب کون سا ہے سیاق اور سباق سے, لیکن ظاہر میں لفظ کے اندر معنی موجود. جب میں نے کہا میں نے شیر دیکھا, سب سے ذہن میں کیا آئے گا آپ کے؟ جنگل کا شیر دیکھا, جانور کو دیکھا. اگرچہ یہاں پر کوئی بات میں اور نہیں کی, کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے اندر جو ہے ایک معنی راجح ہے جو جنگل کا جانور, ایک معنی مرجوح ہے دور ہے جو بہادر انسان ہے. تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں بات کون سی آئی؟ جو بالکل واضح اور ظاہر جو قریب ہے. لیکن صلاح کا کیا مطلب ہے؟ نماز بھی ہو سکتی ہے اور دعا بھی ہو سکتی ہے, درود بھی ہو سکتا ہے, یہ سارے معنی برابر ہیں کہ نہیں؟ برابر ہیں. تو ظاہر میں معنی برابر نہیں ہوتا, مجھے میں معنی برابر ہوتا ہے. اور ظاہر معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن مجمل کے اندر اس کے اندر معنی موجود نہیں ہوتا جب تک کہ تعین نہ کی جائے, ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں وخرج بقولنا راجح, جب ہم نے راجح کا لفظ استعمال کیا تو مؤول خارج ہو گیا, اس تعریف میں مؤول نہیں ہے. کیوں؟ لأنه, کیونکہ مؤول جو ہے يدل على معنى مرجوح, کیونکہ مؤول جو ہے وہ مرجوح معنی پر دلالت کرتا ہے. لولا القرینہ, قرینہ نہ ہوتی تو یہ معنی نہ ہوتا. قرینہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص چیز لگی ہوتی ہے جو معنی کو قریب کے معنی کو چھوڑ کر دور کا معنی لیا جاتا ہے. ابھی مؤول میں بات تفصیل سے بیان کروں گا میں. تو راجح اس لیے کہا کہ مرجوح کو نکال دیا. مرجوح کون سا ہے؟ مؤول ہے, یعنی جو لفظ قریب ہے وہ راجح ہے اس کو لیا ہے, جو لفظ دور ہے معنی وہ مرجوح ہے یعنی وہ دور ہے, اس کو ہم نہیں لیں گے. ہم وخرج بقول مع احتمال غیره, تعریف میں یعنی دوسرا لفظ بھی محتمل ہے یا دوسرا معنی بھی موجود ہے. النص الصریح, نص الصریح کیا ہے؟ لأنه لا يحتمل الا معنى واحدا, نص صریح کا صرف ایک معنی دوسرا معنی ہے ہی نہیں. اب سمجھے ذرا, ہمارے سامنے مجمل ہے اس کے ضد میں مبین ہے, ظاہر ہے اس کے ضد میں مؤول ہے, اور پھر نص صریح ہے. جو ضد ہے اس کو چھوڑ دیں, مجمل ہے, ظاہر ہے, نص صریح ہے. نص صریح کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں جس لفظ کا ایک معنی دوسرا ہو ہی نہیں, واحد. کوئی اور معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. کوئی اور معنی بن سکتا ہے کسی زبان میں کسی ترجمے میں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے؟ کوئی بن سکتا ہے؟ یہ لفظ کون سا ہے؟ نص صریح ہے, واحد. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اعبدوا اللہ, عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو. کیوں اور میرے ذہن میں آتا ہے؟ اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بات آسان کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف تجھی سے ہی لیتے ہیں. کیوں اور میرے ذہن میں آتا ہے؟ یہ نص ہے، یہ نصوص ہے، یعنی ایک معنی دوسرا کا احتمال ہے ہی نہیں،
تعویل کا احتمال ہی نہیں،
دوسرا کا معنی نہیں، دوسرا معنی ہے ہی نہیں اس کے اندر، ایک ہی معنی ہے. یعنی مدد طلب کریں صرف اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں. دعا پکار، پکارنا صرف اللہ تعالیٰ پکارنا، کسی اور کو نہیں پکارنا. عبادت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کرنا، کسی اور کو نہیں کرنی. واضح لفظ ہیں کہ نہیں؟ معنی بھی ایک ہے. تو ان لفظوں کو کہتے ہیں نص صریح، جس کا دوسرا معنی ہے ہی نہیں. مجمل کیا ہے؟ ایک لفظ کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہیں، سب برابر ہیں. مثال صلاح زکات. اچھا ظاہر ایک لفظ ہے، اس کا ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ معنی ہے لیکن برابر نہیں ہے. ایک قریب ایک دور ہے، جو قریب ہے وہ ظاہر ہے، جو دور ہے وہ مول ہے، اس کو چھوڑ دیں. نص صریح، ایک لفظ اس کے ایک ہی معنی، دوسرا ہے نہیں. جیسا فرماتے ہیں العمل بالظاہر، ظاہر پر عمل کرنا. العمل بالظاہر واجب، یاد رکھیں، انڈر لائن کر لیں، ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے. الا بدلیل یصرفہ عن ظاہرہ، الا کہ کوئی دلیل آ جائے جو اس کے ظاہر کو، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جو اس لفظ کے ظاہر کو ختم کر کے دوسرے جو دور معنی اس کی طرف معنی کو لے کے جائے. الا کہ کوئی دلیل آ جائے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ظاہر مراد نہیں ہے. کیوں کیوں ظاہر پہ عمل کرنا واجب ہے؟ شیخ صاحب چار بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں، نمبر لگا لیں. نمبر ایک، لأن هذه طریقۃ السلف. اللہ اکبر، ظاہر پہ عمل کرنا کیوں واجب ہے؟ نمبر ایک، لأن هذه طریقۃ السلف، یہی سلف صالحین کا طریقہ. سلف کون ہے؟ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو. دو قسم کے ہوتے ہیں گزرے لوگ، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہمارے جو سلف گزرے ہوئے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ، کیونکہ گزرے برے لوگ بھی موجود تھے. برے لوگ کون سے؟ منافقین، عبداللہ بن ابی بن سلول اچھا تھا، منافقوں کا سردار تھا، گزرا ہوا تھا لیکن برا تھا. جہم بن صفوان، عمر بن عبید، جہم معتزلی، اشعری، سارے جو یا ماتوریدی، سارے کون ہیں؟ یہ گزرے لوگ ہیں کہ سب برے ہیں. تو سلف مطلب سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ. اور عام طور پہ باپ دادا کو بھی کہا جاتا ہے ہمارے اسلاف، لیکن کیونکہ ہم دینی بات کر رہے ہیں تو ہمارے سلف کون ہیں؟ ہم باپ دادا کی بات نہیں کر رہے، نسب کی بات نہیں کر رہے. جب شرعی بات کر، دین کی بات کرتے ہیں تو دینی ہمارے باپ دادا کون ہیں؟ صحابہ کرام سر فہرست، پھر ان کے جانشین ان کے تابعین، پھر ان کے جانشین ان کے تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. تو سب سے پہلے یہ طریقہ ہے سلف صالحین کا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے راستے کو اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، اور جو لوگ، من کیا ہے؟ اسم موصول ہے، صیغۃ عموم ہے. جو بھی مخالفت کرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، کافر یا مومن، کوئی بھی ہو. ومن يشاقق الرسول، سب شامل ہیں. من بعد ما تبين له الهدى، یہاں پر تخصیص ہو گئی، اس کے بعد اسے ہدایت کے راستے دکھا دیا گیا. اب کون متعین ہو گئے؟ مومن. مومن کو ہدایت دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ خطاب مومنوں کے کافروں کے لیے نہیں ہے، مومن ہے. مومن کون؟ من بعد ما تبين له الهدى، سارے کے سارے مومن. اچھا ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور راستہ اپناتے ہیں مومنوں کے راستے کے علاوہ. مومن کون ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کرام تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام کے بعد ہر وہ انسان جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، ہر وہ انسان جو صحابہ کے راستے کو اپناتا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن جو صحابہ کے راستے کو اپناتا ہے، وہ اس آیت میں شامل ہے. واتبع غیر سبیل المؤمنین. اور یہاں پر اجماع کا جمع ہے, اجماع کا دلیل بھی علماء بیان کرتے ہیں. سبیل المؤمنین جو مومنوں کو راستے کو چھوڑ دیتا نہیں اپناتا, کیا کریں گے؟ نولہ ما تولہ, جو وہ چاہتا ہے جس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اس کا وہ راستہ آسان کر دیں گے, جاؤ تم جو کرنا چاہتے ہو جاؤ. ورسلہ جہنم وساءت مصیرا, ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے, وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر سبیل المؤمنین کا اللہ حکم دیا اپنانے کے لیے, کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے نجات کا, دوسرا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت, مشہور حدیث, 73 فرقوں کی حدیث, کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, وہ گروہ ہی, وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں, ترمذی کی روایت میں ہے, الجماعہ, یہ وہ جماعت ہے. تو یہاں پر سلف صحیح کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کیونکہ ظاہر پر عمل کرنا سلف کا راستہ ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلف کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے ہم ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے, کیونکہ سلف کے راستے کو اپنانا واجب ہے. اور سلف سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ انہیں ظاہر معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی کی طرف انہوں نے کسی اور معنی کو اپنایا ہو. اور یاد رکھیں اسماء و صفات کا باب, اسماء و صفات کا باب بہت ضروری ہے اور بہت عظیم باب ہے, اور اس میں بہت غلطیاں ہوئی, اہل قبلہ نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اسماء و صفات کے باب میں. اسماء و صفات جو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں آئی ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ جو نام اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان کی ہے وہ حق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ویسے ہمارا ایمان ہے. یہ مراد کیسے پوری ہوگی؟ جب چار شرطیں اکٹھی ہوں گی. من غیر تعطیل, ہم انکار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نام یا صفت نہیں ہے. وہ من غیر تحریف, ہم تحریف نہیں کریں گے کہ لفظ معنی یعنی کہ اور معنی ہے. اور تعویل بھی تحریف کا ایک قسم ہے, تحریف زیادہ اہم ہے, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تو لفظ تو تعویل استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقتاً تحریف ہوتا ہے. نمبر تین, تیسری شرط, وہ من غیر تکیف, تکیف نہیں کریں گے, یعنی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت ہے تو کیسی ہے, کیفیت بیان نہیں کریں گے. اور نمبر چار, چوتھی شرط ہے, وہ من غیر تمثیل, ہم مثل بیان نہیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے تو پھر کس جیسی ہے, کس جیسی ہے مخلوق میں سے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کیسے ہیں, کس کے جیسے ہیں؟ یہ چار صفات ہیں, یہ جائز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اور صفات جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ظاہر لیا جائے گا, یاد رکھیں. اور یہ ظاہر جو ہے, یعنی ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے صرف فقہ مسائل میں نہیں, یاد رکھیں. ظاہر قرآن اور سنت کے سارے نصوص جو ہیں سب کے ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے, الا کہ کوئی دوسری دلیل آئے جو یہاں پر منع کرتے کہ ظاہر مراد نہیں ہے. ابھی میں مثال بیان کرتا ہوں. تو چاہے دین کا, شریعت کوئی مسئلہ ہو, چاہے عقیدہ کا مسئلہ ہو, چاہے عبادت کو ہو, چاہے معاملات کا ہو. عقیدہ کے مسئلے کی مثال اسماء صفات کے باب جو میں بیان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کے متعلق سورہ 7 آیت نمبر 75 میں, اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ارشاد جماعت کے علماء نے فرمایا ہے اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی بلند ہیں. ہم انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں, ہم تحریف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب ہے قدرت اور نعمت اور طاقت. ہم تکیف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے, کس جیسا ہے, یعنی اگر ہاتھ ہے تو کیسے, انگلی والا ہے بغیر انگلی والا ہے, کیسا ہاتھ ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, پانچ انگلے ہیں دس انگلے ہیں, کیسا ہاتھ ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے, کیفیت نہیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے, کسی مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، مثل نہیں اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کہ مثل ہی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اہل سنت جماعت نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کمائی لوک بجال سبحان و تعالیٰ، اس کا اقرار کرتے ہیں، ایمان اہل سنت جماعت کا. جو معطلین ہیں، جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، سب نے انہیں کہا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. ہاتھ کا مطلب عربی زبان میں دو مطلب ہے، ایک تو ہاتھ جو معروف ہاتھ ہے جسے پکڑے جاتا ہے، اور ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک معنی میں کہتا ہوں میں نے ہاتھ سے گلاس اٹھایا، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اپنے ہاتھ سے اٹھایا، یا طاقت سے اٹھایا؟ ہاتھ سے اٹھایا. تو ایک معنی قریب، ایک معنی دور ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دور کے معنی کو لیا، کیسے؟ معطلین نے، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، ان جیسے اور جو معطلین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے. کیوں ہاتھ نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لازم آتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اقرار کریں، تشبیہ لازم آتی ہے، مثلیت لازم آتی ہے کہ مخلوق کے بھی ہاتھ موجود ہیں. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اس کا مطلب ہے خالق و مخلوق برابر ہو گئے، دونوں ایک جیسے ہو گئے، تو یہ کفر ہے. ہم کفر سے نکلنا چاہتے ہیں، کفر سے دور ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہاتھ مطلب ہے طاقت اور قدرت، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں، سلف صالحین نے کسی سے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مطلب طاقت اور قدرت ہے؟ یہ قرآن مجید ان پر بھی اترا ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید کو سنا ہے. کسی ایک صحابی نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ آمن نوا صدقنا. وہ کوئی جانتے نہیں تھے، عربی زبان میں قرآن اترا ہے، ان کو بتائے ہاتھ ہاتھ کو کہا جاتا ہے. اگر دوسرا معنی ذہن میں کبھی آتا، تھوڑی 1% بھی آتا دوسرا معنی جو دور کا ہے، طاقت کا، تو ضرور سوال کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے یا ہاتھ کا مطلب طاقت اور قدرت ہے؟ جب سوال نہیں کیا تو مطلب کیا تھا؟ کہ انہوں نے ہاتھ کا مطلب ظاہر لیا ہے، جو قریب معنی ہے، جس کو کیا معنی ہے، وہ ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مثلیت لازم آتی ہے بھی غلط ہے. یہ کس نے کہا کہ مثلیت لازم آتی ہے؟ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں مجھے، آپ اپنا ہاتھ ساتھ رکھیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو انسان ہے، دیکھیں انسانوں کے ہاتھ مختلف ہیں، رنگت میں مختلف ہیں، انگلیوں کی بناوٹ میں مختلف ہیں، لمبائی چوڑائی میں مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں. چوٹے کے ہاتھ بھی ہیں، گدھے کے ہاتھ بھی ہیں، ہاتھی کے ہاتھ بھی ہیں، برابر ہیں سب، ایک جیسے ہیں. میرے بھائی جب خالق مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، جب مخلوق کے اندر یہ فرق موجود ہے، تو کیا خالق و مخلوق میں فرق موجود نہیں ہو سکتا کیا؟ تو یہ کس نے کہا کہ ہاتھ کا مطلب وہ ہے جو ایک جیسے ہوں سارے؟ سبحان اللہ. ہاتھی کا ہاتھ ہے، ہاتھی اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، ہاتھ اس کا ہے لیکن ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، ہاتھ پر چلتا ہے. انسان کا ہاتھ ہے، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے یا چلتا ہے ہاتھ پہ؟ کبھی انسان کو ہاتھ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. تو ہاتھ موجود ہے، ہاتھ کہا بھی جاتا ہے، ہاتھ کا جو کام ہے مختلف ہے، ہاتھ کی بناوٹ مختلف ہے، شکل و صورت مختلف ہے. تو یہ کس نے کہا کہ مثلیت لازم آتی ہے؟ یہ تو اس عقل نے کہا ہے جو عقل مریض ہے. عقل سلیم نہیں کہتے کبھی، یاد رکھیں. اور عقل مریض کون سی ہے؟ جس کا دل مریض ہو. کیونکہ قلب سلیم، جس کا قلب سلیم اس کی عقل بھی سلیم ہے، اس کے پورے جسم بھی سلیم. اس کی کوئی دلیل ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ فی، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور عقل بھی جسم کا حصہ ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا کا سارا جسم جو ہے بدن فاسد ہو جاتا ہے. تو جس کا دل پہلے سے ہی کمزور ہے، جس کا دل پہلے سے ہی فاسد ہے، تو اس کی عقل کہاں پہ اچھی سوچ رکھے گی؟ اس کے بدن سے آپ کون سے اچھا کام توقع رکھیں گے؟ تو جس نے معنی لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب قدرت یا طاقت ہے، یا ہم ہاتھ مانتے نہیں ہیں بالکل، معنی بھی نہیں مانتے ہم، یا چھٹا گروہ نکلا، انہیں کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، ہاتھ کا مطلب ہاتھ، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ٹھیک ہے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہاتھ کا معنی کیا نہیں جانتے ہم. یہ اور مصیبت ڈال دی ہے بھائی، ہاتھ کا معنی کیا نہیں جانتے ہم. ارے عربی زبان میں ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے عربی زبان میں ہاتھ کو تو ہاتھ ہی کہتے ہیں، ہاتھ کو معروف ہاتھ جسے پکڑا جاتا کہتے ہیں، طاقت کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جو لفظ ہاتھ کا استعمال ہوا ہم نہیں جانتے کون سا ہے. سبحان اللہ. یہ اس لیے مفوضہ کہتے اللہ بہتر جانتا ہے ہاتھ کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں, واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے ہاتھ ید کا, ہم نہیں جانتے مطلب کیا ہے, وہ اللہ ہی جانے کیا ہے. جیسے الف لام میم کیا مطلب ہے اللہ جانتا کیا ہے, تو اسی طرح سے ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا کیا ہے, ہم نہیں جانتے کیا ہے. اور انہوں نے وہ جھوٹ باندھا ہے, وہ غلطی کی ہے جو ان سے پہلے نہیں کی. پہلے مانتے تو ہے کہ ہاتھ کا مطلب موجود ہے, اگرچہ اس پہ ان کا ایمان نہیں ہے, مانتے تو ہیں, دلیل بھی موجود ہے. ان لوگوں نے تو زبان کو معطل کر دیا ہے, انہوں نے نس کو معطل کیا, نس کو بھی زبان دونوں کو معطل کر دیا ہے, دونوں کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میرا ہاتھ ہے, میں سمیع ہوں, میں بصیر ہوں, میں کریم ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. کہتے ہیں رحمان مطلب کیا نہیں جانتے ہم بھائی, بصیر مطلب کیا نہیں جانتے ہم بھائی. سبحان اللہ, یہ کیسے احکم الحاکمین رب ہے جو قرآن مجید میں فرعون کے وصف بتاتا ہے کیسا ہے, ابو لہب کے وصف بتاتا ہے کیسا ہے. تب بتدا ابی لہب ولب ولہب, تب بتدا ابی لہب وتب, یہ تو بتا سکتے اللہ تعالیٰ, تفصیل بھی بیان کی ہے. لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کوشچن مارک ہے سارے, جہاں پر اللہ کی صفات ہے کوشچن مارک لگا دو, میں نے پتہ نہیں کیا معنی ہے, یہ کون سی عقل ہے, کون سا دل ہے, یہ کون سی سوچ ہے, اور یہ کون سا ایمان ہے, اور یہ کون سا مسلمان ہے جو ایسی بات سوچتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نہ تو بنیادی علم ہے, اور علم ہے تو علماء سے حاصل نہیں کیا, اور علماء سے حاصل کیا تو راسخین فی القدم سے علم حاصل نہیں کیا, جو سورس ہیں علم کے, جو جنہوں نے سلف صالحین سے علم حاصل کیا ہے, جو ان کے راستے پہ ہیں, ان سے نہیں لیا. تو کیا ہوا, گمراہی گمراہی ہے. دیکھیں صراط ایک ہی ہے جسے کہتے ہیں صراط مستقیم, دوسرا صراط نہیں ہے. جو دوسرے اور تیسرے ہیں وہ جہنم کے راستے ہیں, جہنم کی طرف سے ایک ہی راستہ جاتا ہے, وہ صراط مستقیم, اور وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. سلف کی بات پہ ذرا بات لمبی ہو گئی, بات سمجھ آئی کہ نہیں. الحمدللہ, جیسا فرماتے ہیں ظاہر پر عمل کرنا واجب اس لیے ہے, نمبر ایک سلف صالحین کا راستہ ہے, نمبر دو ولأنه احوط, کیونکہ اسی میں ہی بھلائی ہے, احوط بھلائی اسی میں ہے, بہتری اسی میں ہے. کیسے, کیونکہ اگر ہم لفظ کو ظاہر سے صرف کر دیں, اصل معنی سے دور کر دیں دوسرے معنی کی طرف, تو کیا خطرہ نہیں ہے؟ کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے, اے میرے بندے میں نے قرآن مجید میں کہا تھا میرے دو ہاتھ ہیں, تم نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہیں, تمہیں کیا پتا کہ میرا مراد وہ نہیں تھی جو میں نے بیان کیا قرآن مجید میں. قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے, تبیان لکل شیء, قرآن عربی مبین, واضح ہیں الفاظ. میں نے قرآن مجید اتارا عربی زبان میں اور یہ فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں, یہ فرمایا میں سمیع ہوں, میں بصیر ہوں, میں کریم ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. تم نے کہا اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے, نہ رحیم ہے, نہ کریم ہے, نہ بصیر ہے, نہ سمیع ہے, نہ دو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ مثلیت لازم آتی, مثلیت لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا مراد نہیں تھے, کیا میرا مراد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جرت کر کے کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے نہیں, آپ یہ مراد نہیں تھا آپ کا. سبحان اللہ, تو پھر کیا مراد تھا؟ اگر قرآن کا ظاہر مراد نہیں تھا تو پھر کیا مراد تھا؟ وہی جو صوفی کہتے ہیں باطن علم, باطن علم. صوفی کہتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات سارے سارے جو ہیں یہ ظاہری علم ہے جو عوام الناس کے لیے, خواص کے لیے باطن علم ہے کہ نماز کا مطلب کیا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, جو ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ریاکار ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. اسرار حقیقی ایک رسالہ ہے چھوٹا سا, اس کو ذرا دیکھیں, تعجب ہوتا ہے واللہ. کہتے ہیں نمازی جو جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں سارے ریاکار ہیں, یہ ظاہر جانتے ہیں. اور وہ بزرگ سامنے بیٹھا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جماعت ہو رہی ہے با جماعت نماز, وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ پہنچا ہوا ہے, وہ پہنچ چکا ہے, اب اس پر فرائض ساقط ہو گئی ہیں, وہ مکلف نہیں ہے. مکلف تو ظاہر عوام الناس ہے. اب وہ حقیقت کو دیکھ چکا ہے, وہ نماز پڑھے گا تو وہ ریاکاری کرے گا, وہ کیوں نماز پڑھے گا؟ اس کو یقین پہنچ چکا ہے, یقین آ چکا ہے, رب کو آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے, اب وہ کیوں نماز پڑھے؟ نماز وہ بےچارے پڑھے, ہم آپ آپ ہم لوگ بےچارے ہیں, ہم لوگ نماز, نماز تمہارے لیے فرض ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی نماز, صحابہ کرام کے لیے فرض تھی, انبیاء کے لیے فرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء معراج کے موقع پر میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو انبیاء کے لیے ہے, انبیاء کے متبعین کے لیے, ان کے لیے کہاں نماز ہے؟ یاد رکھیں نماز انبیاء کی اور انبیاء کے متبعین کی ہے. جن پر نماز ثابت ہو جاتی ہے نبی کا متبع ہو سکتا ہے کبھی؟ جو نبی کا امت ہی ہو سکتا ہے کبھی؟ سبحان اللہ. تو دوسری وجہ کیا ہے کہ ظاہر پہ عمل کرنا کیوں واجب ہے؟ کہ اسی میں احتیاط ہے, احوط یعنی اسی میں احتیاط ہے. نمبر تین, وَأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ, اور اپنی گردن آزاد کرنے کے لیے یہی ذریعہ بہتر ہے. کہاں سے گردن آزاد کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے گردن کو آزاد کرنا. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت کا بوجھ ہے کہ نہیں, تکلیف ہے ہمارے اوپر. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام برابر پورے کرنے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے ہیں. یہ واجبات اور محرمات جتنے بھی ہیں یہ شریعت کا بوجھ ہمارے سر کے اوپر. اور جو ظاہری الفاظ ہیں جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں, ہم کہیں نہیں جس کا مراد یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا مراد یہ نہیں ہے, تو ہماری گردن آزاد ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں واقعی مصلح شخص آ کے شروع ہو جاتا دعا کرنے, یا ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے, یار تم کیا کر رہے ہو؟ نماز قائم ہو گئی ہے, نماز پڑھو. کہتے میں نے نماز پڑھ لی ہے. ابھی کب پڑھے؟ کہتے ابھی دعا نہیں مانگی میں نے. میرے بھائی یہ کس نے کہا کہ صلاح کا مطلب یہ ہے واقعی مصلح؟ کہتے قرآن میں تو ہے واقعی مصلح. صلاح کا مطلب دعا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے دعا مانگ لی ہے. کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ اگرچہ لغت میں صلاح کا مطلب دعا موجود ہے, درود موجود ہے, لیکن شرع میں کیا یہ مطلب ہے صلاح کا؟ اللہ تعالیٰ جب فرمایا اقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ کی مراد یہی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ مراد وہ نماز ہے جو باجماعت ادا کی جاتی ہے, جو معروف مخصوص طریقہ نماز کا. تو ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی میں عافیت اور گردن اسی سے آزاد ہو سکتی ہے. احتیاط بھی اسی میں ہے اور عافیت بھی اسی میں ہے. نمبر چار, جیسا فرماتے ہیں وَأَقْوَى فِي التَّعْبُدِ وَالْإِنْقِيَادِ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے فرما برداری کرنے میں یہ زیادہ قوی ہے, یہ راستہ زیادہ قوی ہے, زیادہ مضبوط ہے. کون سا راستہ؟ ظاہر پر عمل کرنے والا. ظاہر پر ہم یہ شیخ صاحب نے یہ چار وجوہات بیان کی ہیں کہ ظاہر پر عمل کرنا کیوں واجب ہے. سوال ہے کہ ظاہر پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی دلیل آ جائے تو واجب پر عمل کرنا کیوں واجب ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں چار وجوہات. نمبر ایک, سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. نمبر دو الاحتیاط, بہتری اسی میں ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے. نمبر تین, عافیت اسی میں ہے, اپنے گردن سے ذمہ داری کو اتارنے کے بہترین راستہ اور طریقہ ہے. نمبر چار, مضبوطی اور طاقت عبادت میں اور فرم برداری میں اسے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ یاد رکھیں, جو مثال کے طور پہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں, اصل میں کہاں پر غلطی ہوئی؟ فرما برداری میں. اگر وہ یہ کہتے ہیں امن و صدقنا, ہمارے ذمہ یہ کھوج نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات, ہمارے ذمہ صرف تصدیق ہے, تو کبھی ان سے غلطی ہوتی نہیں. تو اصل مسئلہ کہاں پہ تھا؟ ایمان کی کمزوری میں تھا. ایمان کی کمزوری میں تھا. جب ایمان کمزور ہوا تو پھر انقیاد بھی کمزور ہو گیا. انشاءاللہ دوسرا اگلے درس میں مکمل کریں گے, تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. لیکن یہاں پر اور بھی چیز میں بیان کر دوں. مثال کے طور پہ نکاح کی بات آتی ہے, لا نکاح الا بولی, کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ شادی, ایجاب القبول, شادی جو ہوتی ہے. تو لا نفی کے لیے ہے. لا نکاح الا بولی, اس کا مطلب ہے کیا ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں, یا ولی کے بغیر نکاح مکمل نہیں, یا ولی کے بغیر نکاح موجود ہی نہیں؟ بارک اللہ فیک. ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں. اللہ کے تین چیزیں ہیں, ایک ہم نے کیوں لیا ہے؟ بارک اللہ. شریعت کے نصوص کے اعتبار سے دیکھیں, جب بھی کبھی کسی چیز کی نفی آتی ہے تو اس کے تین سٹیپ ہوتے ہیں, تین درجات. سب سے پہلے وجود کی نفی, لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی الہ موجود نہیں, یہاں پہ وجود کی نفی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, الا اللہ سوائے ایک جو اللہ تعالیٰ ہے. اچھا پھر صحت کی نفی, موجود تو چیز موجود ہے لیکن اگر سب سے پہلے اگر کسی چیز کی نفی آئے تو مطلب موجود ہی نہیں ہے, اگر یہ موجود بھی پھر نفی بھی ہے, موجود بھی ہے نفی بھی ہے. پھر صحت, صحت کی نفی ہے, صحیح نہیں. اس کی مثال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له, اس کی نماز جس کا وضو نہیں. وضو موجود ہے کہ نہیں؟ وضو تو موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز تو موجود ہے, یعنی وہ نماز صحیح نہیں جو بغیر وضو کے ادا کی جائے. تو یہاں پر نفی کی چیز کی ہے؟ صحت کی, صحیح نہیں. اچھا لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه, تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. یہاں پر ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. یہ کون سی نفی؟ وجود کی یعنی کافر ہے, یا ایمان صحیح نہیں ہے بالکل یعنی باطل ہے, یا ایمان کامل کی نفی ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو کافر ہے. کیا جو مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا جو اپنے پسند کرتا وہ کافر ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے. تو تیسری نفی کون سی ہے؟ ایمان کی کمزوری, یعنی ایمان کامل نہیں ہے. اور اس حدیث میں لا نکاح الا بولی, نکاح موجود ہے کہ نہیں؟ نکاح تو ہو چکا ہے بھائی, اس کی بیوی ہے, نکاح ہو چکا ہے یعنی وجود تو ختم ہو گیا. دوسرا سٹیپ کون سا ہے؟ دوسرا ترتیب ہے نا, یہ ترتیب شریعت نے رکھی ہے. وجود نہیں ہے تو پھر صحت کے اعتبار لیں گے, صحت بھی نہیں تو پھر تیسرا اعتبار لیں گے کمال کا. آپ کو بات سمجھ نہیں ہے شاید, میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ کس چیز کی نفی ہے؟ وجود کی. کوئی الہ موجود ہی نہیں, جو موجود ہے سارے باطل ہیں, کیونکہ لا الہ حق الا اللہ. ٹھیک ہے نا, حق الہ ہے ہی نہیں. یہ جو یہاں پہ نفی, وجود کی نفی ہے. اچھا لا صلاة من له وضوء له, جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں. نماز انسان نے پڑھی ہے, نماز موجود ہے کہ نہیں؟ پڑھ لی ہے نا, اسے وضو نہیں کیا تھا. نفع کی چیز کی ہے؟ صحت کی ہے, یا صلات نماز کی کمال کی ہے؟ صحت کی ہے. وجود کی کیوں نہیں؟ کہ وجود تو موجود ہے, اس نے تو ابھی پڑھی ہمارے سامنے. سمجھے ذرا. اچھا اور دوسرا اعتبار کون سا آئے گا؟ آٹومیٹکلی اگر وجود ہے تو پھر دوسرا اعتبار کون سا ہوگا؟ صحت کا اعتبار ہوگا, یہ ترتیب لازم ہے. اچھا ایمان کی بات ہم نے کی ہے, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو, یا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا. خوارج نے کہا وہ کافر ہے. کس کی نفی کی؟ ایمان کی صحت. یعنی وہ شخص موجود ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, یعنی ایمان بھی موجود ہے اس کا, لیکن یہاں پر کیونکہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا, یہ مطلب وہ کافر ہے. انہیں کیا کیا؟ وجود انسان موجود ہے لیکن دوسرا صحت. صحت وجہ کیا ہے؟ تو دیکھا ترتیب لازم ہے, ہم نے کہا ترتیب تو لازم ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ ایک غلطی کی ہے. یہ شخص جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ یعنی یہ شخص جو اپنی پڑوسی کو پریشان کرتا ہے, یا جو دوسرے مسلمان کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ کافر ہو گیا کیا؟ نہیں, کیونکہ دوسرے نصوص کو آپ نے پسے پوچھ کیوں ڈال دیا؟ یعنی قاتل دیکھیں آپ, قاتل کافر ہوتا ہے کیا؟ کہتے کافر, قاتل کافر ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا جو قاتل ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور ہمیشہ تو کافر رہتے ہیں. ہم نے کہا اس آیت کو شروع سے کیوں نہیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ خطاب اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ مومن کو خطاب دے رہا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں تو ایمان کے پاس باقی رہا کہ نہ رہا؟ اگر کافر ہوتے تو دو گروہ کافروں کے اللہ تعالیٰ فرماتا, جب دو گروہ مومنوں کو ایک دوسرے قتل کر رہے ہیں تو قتل کرنے کے بعد ہی مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے. تو یہاں پر لازم آتا ہے کہ تیسرا سٹیپ اپنایا جائے, دوسرا نہیں. اصل میں ترتیب واجب ہے, وجود کی نفی, پھر صحت کی نفی, پھر کمال کی نفی. یہاں پر ہم کیوں کہتے ہیں کمال کی نفی ہے؟ کیونکہ دوسرا ممنوع ہے شریعت میں. کیوں؟ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں ہم، نصوص موجود ہیں. اور پھر تیسری بات، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کرے گا؟ کبیرہ گناہ کے مرتکب کرے گا کہ نہیں؟ کہتے ہیں شفاعت کے منکر ہیں، شفاعت کے وہ منکر ہیں خوارج جو ہے، نہیں مانتے. کیوں؟ پہلے عقیدہ بنا لیا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر شریعت کے نصوص جو بھی ان کے فائدے میں تو لے لیا، باقی چھوڑ دیے. وہ اہل باطل کی نشانی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آتے ہیں واپس، لا نکاح الا بولی. اس ترتیب سے شادی ہو گئی ہے بغیر ولی کے، شادی نکاح موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اچھا، نکاح صحیح ہے، صحت نکاح صحیح ہے یا کامل نہیں ہے؟ دوسرا سٹیپ واجب ہے. دوسرا کون سا ہے؟ صحیح نہیں ہے، نکاح صحیح نہیں ہے. تیسرا کیوں نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے وہ جمپ لگاتے ہیں، دوسرا سٹیپ جو صحت کا ہے اس کی نفی کو نہیں لیتے. وہ کہتے لا نکاح الا بولی، یعنی نکاح کامل نہیں ہے، نکاح تو ہے لیکن ناقص نکاح ہے. نکاح ہو جاتا ہے اگر جس میں تھوڑی سی گڑبڑ کر ہو جاتا ہے، کمی ہے تھوڑی سی، لیکن وہ کمی نہیں کہ نکاح باطل ہو جائے. لیکن حقیقتا دیکھا جائے لا نکاح الا بولی، واضح الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نکاح بغیر ولی کی اجازت کی، یعنی بغیر والد ہے یا اس کا بڑا بھائی ہے جو اس کا گارڈن ہے، اس کے بغیر نکاح، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.